أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
میں جب یہ تلاوت سن رہی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرا دل کھل رہا ہے نا، اور جب انسان کا دل کھلتا ہے تو اس کی علامتوں میں ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ اس کو اپنا فیصلہ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی چوائس اس کو اپنی چوائس لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کو اپنا ارادہ لگتا ہے. پھر دل سے سب گرجز ختم ہو جاتے ہیں، ریزنٹمنٹ ختم ہو جاتا ہے، کیوں، کب، کیسے، وائے، یہ سب ختم. بالکل ایسے لگتا ہے کہ انسان روئی کا گولا بن کے اپنے اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہم نے اس میں غور کیا تو پتہ چلا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خود سے پوچھیں، جب قرآن پڑھتی ہوں تو بے حس ہوں، جیسے نقلی پھولوں پر موسم کی گرمی سردی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ فریش پھول جو ہوتے ہیں گرمی میں اور سردی میں ان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں. قرآن سن کر کبھی رونگٹوں کا کھڑا ہونا اور کبھی کھال کا نرم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ انسان زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے. خاصیت القلوب اور دیقن صدرہ والی کیفیت نہیں ہے بلکہ انسان زندہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس بندے کے بدن پر اللہ کے خوف سے بال کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں. کبھی ایک دفعہ تو ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں. عموماً آپ دیکھیے کہ ہمارے خوف کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، دہشت کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے. اگر جہنم کا خوف ہوگا تو حقیقت میں ایسے ہی ہوگا. پھر آپ دیکھیے ایک اور چیز جو سننے کے دوران ذہن میں آئی کہ افمن یتقی بوجہہ، کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کو بچاتا ہے جہنم کی آگ سے قیامت کے دن. اس کو سوچ کے ایسے لگ رہا تھا کہ آگ لگی بھی اور کوئی سب سے زیادہ اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھ کر اور کوئی کپڑا رکھ رہا ہے، کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. انسان کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف دہ چیز اس کے سامنے آتی ہے نا تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کے ساتھ چہرے کچھ بچاتا ہے، ہاتھ ڈھال بن جاتا ہے اسے، بہت لائٹ آئے، بہت روشنی آئے، کچھ بھی ہو. مگر سوچیے کہ اہل جہنم وہ تو اپنے ہاتھ بھی آگے نہیں کر سکیں گے، ان پر جو عذاب آئے گا وہ تو چہروں پر بھی ہوگا اور ہاتھوں پر بھی ہوگا. کیا حالات ہوں گے اس وقت. عطا بن زید کہتے ہیں کہ جہنمی کو جہنم میں ہاتھ پاؤں باندھ کر گھسیٹ کر ڈالا جائے گا، یعنی پھر کیسے وہ ہاتھوں کو بھی آگے کر سکے گا. پھر آپ دیکھیں کہ جو دو لوگوں کی مثال ہم نے پڑھی کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکا، اس کو پڑھنے کے بعد تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ اللہ تیرا شکر ہے میں آزاد ہوں. توحید کے ساتھ انسان کا تعلق پختہ ہوتا جائے اس کی حریت اور اس کی آزادی میں اضافہ ہونے لگے گا، اور جتنا ایک انسان اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہو کر خود کو جواب دہ محسوس کرے گا تو لوگوں کی جواب دہی سے وہ اپنے آپ کو الگ محسوس کرے گا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت 29 میں آتا ہے الحمدللہ، ایسے لگتا ہے دل کی گہرائیوں سے یہ الحمدللہ نکلی ہے. کس بات کی؟ کہ حل یستوی یعنی مسئلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں شرک سے بچا کر کتنی بڑی نعمت دی. آپ نے اوپر لے کے سوچے، کسی قبر، کسی مزار، کسی مندر کا تصور کریں یا پھر لوگوں کی نیاز مندیاں کرتے ہوئے لوگوں کو خوش کرنے کی کیفیات کو سامنے رکھیں، ذہن میں کیا آتا ہے؟ مجبور، ہر وقت ہی تو انسان لوگوں کو خوش کرنے لگے. آپ امیجن کریں نا، ایک شخص ہے ہر وقت اس کو فکر کیا ہے، لوگ خوش ہوں گے، لوگ ناراض نہ ہو جائیں، میرا کیا ہوگا، لوگوں کی باتیں، لوگ سیلف کانشیس بندہ. کیا وہ ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے بہت سارے آقا ہیں؟ آپ امیجینیشن میں کر کے اپنے نوٹس میں بھی بنا سکتے ہیں. ایک شخص کو کوئی ادھر سے بلا رہا ہے، کوئی ادھر سے بلا رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، چائے بنا دو، کھانا بنا دو، کپڑے دھو دو، صفائی کر دو، جب باہر سے یہ کر لو. اب اس کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے، اب جب اپنے کام کے لیے بیٹھتا ہے تو ساتھ ہی اس کو پھر بلاوا آ جاتا ہے. اور ایک شخص سے بہت آرگنائز قسم کا اس کا مالک ہے، اس کو پہلے ہی پتا ہے کس نے کیا کرنا ہے، بہت زیادہ کہنا ہی نہیں پڑتا کیونکہ صبح سے شام تک کا اسکیڈول موجود ہے. वो वर्कर भी बहुत सुकून से अपने सारे काम भी करता है, रेस्ट भी कर लेता है और जहाँ मालिक ने कहा होता है वक्त पे पहुँच भी जाता है। पहला शख्स मुवाहिद नहीं, मुशरिक है। आज हम दुनिया में जितनी डिस्ट्रेक्शंस अपनी ज़िंदगी में रखते हैं ना, ये ना नज़र आने वाले खुदा हैं। कहीं लग्जरियस ज़िंदगी भी हमारे लिए एक काका बन जाती है, हमारा पिलो भी एक काका है, इसके बगैर हमें नींद नहीं आती। हमारा बेड भी हमारे लिए एक काका है, हमारे कपड़े, हमारे खाना पीना, यानी जितने सेंसिटिव बनते जाएंगे ना, उतने आप अपनी ज़ात में खोकर अल्लाह से दूर होते जाएंगे। आज भी आप देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में चलती हैं, इतना कुछ क्यों है? आज भी आप बेसिक्स पे आ जाइए, अपनी ज़िंदगी को सुकून से रखिए, तो आप देखेंगे हर इंसान एक जैसा है, लेकिन कुछ को हर वक्त अपनी क्यों पड़ी रहती है, या फिर लोगों की पड़ी क्यों रहती है, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे खुदा बनाए हुए हैं। और फिर इसी तरह आप देखिए, इन्नका मैयितुन व इन्नहुम मैयितून। बस लोग कहते हैं कि नबी सल्लम के बारे में मैयत या मुर्दा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करो, हालांकि सूरत आले इमरान में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने गज़वे उहद के मौके पर ही एक ऐसी रिहर्सल करवा दी थी सहाबा से कि अगर वो उस वक़्त ना हुई होती तो हो सकता है कि अल्लाह के नबी की असल मौत या असल वफात के मौके पर लोग वो उसको बर्दाश्त ही ना करते। ये छोटी छोटी रिहर्सल जो होती है ना, जहन साजियाँ होती हैं। अल्लाह ताला कभी किसी को कहीं ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है। कभी आपने अपने माँ बाप के बगैर बचपन में कुछ वक्त गुजारा हो सकता है वो हज पे गए हों, मुझे अपना याद आता है, हम छोटे छोटे थे और फिर हमारे अम्मी अबू हज पे गए थे, हमारी नानी माँ हमारे पास रही थी। अब वो एक ऐसी गैर शौरी मुद्दत है, छोटे बहन भाई भी हैं, कोई बड़ा भी है छोटा भी है, तो वो वक्त मुझे आज भी याद आता है। जाने से पहले कितना कुछ बच्चों वाली चीज़ें और जो उस दौर में होती थी डाल के गए और बहुत सब कुछ, लेकिन एक अजीब सी जुदाई की फीलिंग आती थी, उदासी की, कोने में छुप के रो लेना कि अम्मी अबू कब आएंगे ना, क्योंकि ये छोटी छोटी जुदाइयाँ जो होती हैं एक बहुत बड़ी जुदाई को फिर आसान कर देती है ना। अल्लाह के नबी सल्लम से सहाबा अटूट मोहब्बत करते थे, वो आपके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, और आपकी ज़ुबान से जब ये आयतें सुनी होंगी कि नबी आपको भी मौत आनी है, तो कुछ का दिल हिला होगा, लेकिन कुछ को फिर उसके बाद इस हकीकत का यकीन भी तो आ गया होगा ना। इसीलिए आपको पता है कि जब नबी सल्लम की वफ़ात हुई तो हज़रत उमर फ़ारूक ने तलवार थाम ली, होश गुम कर दिए, कहा कि अगर किसी ने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो उमर उसकी गर्दन काट देगा। ये तो बस ऐसे ही हुआ कि जैसे मूसा तूर पे गए थे और 30 की बजाय 40 दिन लग गए, तो बनी इसराइल ने मशहूर कर दिया कि मूसा फौत हो गए, अब वो कोई नहीं वापस आएंगे, चलो बछड़े को खुदा बना लें, वो वापस आएंगे। तो ये वो चीज़ें ना, इसको सामने रखता है। और अगर आप सोचें ना, शरह सदर वली आयतों तक से लेकर यहाँ तक, एक ऐसी शख्सियत सामने आती है कि जिसको अल्लाह और उसका रसूल अपनी ज़िंदगी की हर खुशी, हर गम, हर छोटी बड़ी ज़रूरत से ज़्यादा प्यारा हो जाता है। हर इंसान का फिर ये मामला नहीं होता, जिसका जिस दर्जे पे ताल्लुक होगा ना, उसको वैसे ही लगेगा। फिर ऐसे शख्स को कोई नाजायज़ फ़ायदा आज सामने आए और उसको अल्लाह के लिए छोड़ना, कोई पछतावा नहीं, बल्कि वो कहता है मेरे लिए इसमें फ़ायदा था ही नहीं, ये तो उल्टा नुकसान था। चलो आज फ़ायदा ले रहा था, कल नुकसान ही होना था, अल्लाह ने मुझे जहन्नुम से बचा दिया। खुशी आती है और उसके बाद वो छिन जाती है, कहता है शुक्र है खुशी आई, थोड़े दिन चख तो ली, चली गई, अच्छा हुआ कहीं मैं उसमें गाफिल होकर अल्लाह से दूर ना होता। यानी ऐसे बंदे की तरजीहात बिल्कुल दूसरे लोगों से फ़र्क होती हैं। इसलिए कहा कि नबी आपकी दुनिया से रुखसती का जो वक्त होगा उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आपको भी मौत आनी है। इन नक मैयतुन, और लफ्ज़ देखिए कितना सख्त है ना, मैयत है आप, डेड बॉडी हैं। ये भी नहीं कहा कि आप मरने वाले हैं, माता या मीत तो मौतन होता है ना, वो नहीं कहा। मैयतुन ये इधर इसम के सौर पे आया कि आप भी मैयत हैं, बस आप एक मुर्दा हैं। हाँ इन्ना हूँ मैयतुन, ये जो आपके पीछे लगे हुए ना आपकी जान लेने के डर में, इनको भी तो मरना है। असल में इशारा इसमें मक्का के उन दुश्मनों की तरफ भी है कि जो आपकी मौत की उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कब आप जाएं और ख़त्म हो कहानी, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो। तो अल्लाह कहते हैं कोई बात नहीं, जितना मर्जी कह लें, एक वक्त आएगा। और आप सोचें कि अल्लाह के नबी से लोग मोहब्बत नहीं करें, वजह क्या थी? शिर्क और तौहीद का फ़र्क। यानी सूरत ज़ुमर पढ़ने के दौरान अगर हमारी तौहीद पुख्ता ना हुई तो हमने इससे वो चीज़ नहीं ली जो लेने की ज़रूरत थी। आप देखिए दो तरह के माशरे होते हैं। आप कहते हैं कि मैं मुवाहिद बनना चाहती हूँ ना, ताकि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत, तो बनना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ایک صورت کہہ کہ آپ اپنی ذات میں الون علم سیکھیں، کتاب و توحید پڑھیں، تفسیر سنیں، مواحد بنتے جائیں. اب اس صورت میں ہوتا کہہ کہ جب آپ اپنی انفرادی سطح پر ایک اللہ کا بننے کا ارادہ کر لیتی ہیں، ہوگا کیا؟ آپ کے ارد گرد کا ماحول جو ڈفرینٹ دائروں کی صورت میں آپ کے ارد گرد کھنچا ہوا ہے نا، آپ کے گھر والے، پھر آپ کے شہر والے، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، یہ تو وہ نہیں ہے نا. امیجن کریں، اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے ارد گرد کا ماحول خراب ہوا تو گھر میں چپکلش ہوگی، جھگڑے ہوں گے، دباؤ پڑے گا. اب آپ اپنے اندر سے مطمئن ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے مجھے تیرا ساتھ مل گیا، لیکن گھریلو زندگی میں ہو سکتا ہے جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، کسی وقت کچھ نہ کچھ چلتی جائے، کبھی ٹھیس پہنچی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اطمینان ہوگا. آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، یہ بات سنی ہے تو اللہ کے لیے سنی ہے نا، یہ مشکل آئی تو اللہ کے لیے آئی. یہ جو آپ کے اندر کا سکون اور اطمینان ہے نا، یہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی. ایون کوئی کسی کو پھانسی پہ بھی چڑھائے نا توحید پہ آنے کی وجہ سے، اللہ کا بننے کی وجہ سے، تو اس کا دل اس وقت بھی ٹھنڈا ہوگا. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، رب ابن لیندہ کا بیتن فل جنہ، جنہ چاہیے دے دیجئے. اب ایک صورت یہ ہے، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں بھی یہی سچویشن ہے، مکہ والوں کے ماحول کی بھی یہی مسئلہ تھا. وہاں تو مشرک کہتے تھے ہم مشرک ہیں، اور ایک شخص مسلمان ہوتا تھا تو اس کے اوپر ظلم ہونا شروع ہو جاتا تھا. لیکن جب یہاں حالات ہوتے ہیں، آج کیا کہ ہیں نام کے ہم ساری مسلمان، لیکن جو ہی قرآن کا بنتے ہیں تو ایک دم لوگوں کے تیور بدلتے ہیں. اسی لیے اب آگے آپ دیکھیے کہ جھگڑوں کی بات آ رہی ہے. اگلے حصے پہ اگر آپ غور کریں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دے کے ساتھ ہی کہہ دیا ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے پاس جھگڑے کرو گے. یہ جھگڑے کی ایک صورت تو وہی ہے جو ڈسکس کر رہی ہوں کہ جب آپ اکیلے اللہ کے بنتے ہیں اور آپ کا ماحول ابھی اللہ والا نہیں بنا تو جھگڑے شروع، پریشانیاں، ہر ایک کہہ رہا ہے یہ جا رہے کدھر جا رہے، کیا ہو گیا، بدل گئے بدل گئے. دوسری صورت کیا ہے مواحد بننے کی؟ سارا معاشرہ ہی توحید پہ آ گیا، اور ہم یہ خواب تو دیکھ ہی سکتے ہیں نا کہ اللہ پھر صحابہ کا دور لے کر آئے اور ہم اس دنیا میں اسی طرح کا اسلام دیکھیں. پوری دنیا میں یعنی معاشرہ جو اخلاقی طور پہ تمدن، تہذیب، تعلیم، مذہب، قانون، رسم و رواج، سیاست، معیشت، ہر شعبہ زندگی میں اللہ کا قانون چلتا ہو جو صحابہ کے دور میں تھا. اس وقت جب آپ دین پہ آتے ہیں نا تو پھر آپ کے اندر کا سکون باہر کی زندگی میں بھی جھلکتا ہے. اسی کو پرامن معاشرہ کہتے ہیں، اسی کو فلاحی ریاست کہتے ہیں، اسی کا خواب آج کے دور کے مسلمانوں کو دیکھنا ہے. آج دین کیوں بدنام ہے؟ آج دین پہ سینکشنز کیوں لگ رہی ہیں؟ آج دین کے خلاف بل کیوں پاس ہو رہے ہیں؟ کہ انفرادی مجاہدے ہو رہے ہیں ابھی، تختصمون، جھگڑے جھگڑے ہر طرف. تو جب یہ اندر باہر مل جائے گا نا تو جو سکون آپ کے اندر ہے نا وہ آپ کو باہر کی زندگی میں دیکھے گا، کیونکہ وہ جھگڑا ختم ہو گیا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ انفرادی طور پہ تم اللہ کے نہ بنو، سب کو لے کر اللہ کے بنو. اس کے لیے محنت کوشش تو کرنی ہی پڑے گی، اور اللہ کا کلام اس کے اندر انسان کی بہت مدد کرتا ہے. اس لیے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میں کہاں کھڑی ہوں اور میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. دوسری بات، اس میں جھگڑے کو ذرا تھوڑا سا قیامت کے دن کے جھگڑوں پہ لے جاتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ جھگڑیں گے. ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے کہ اللہ میں نے تیرا پیغام کما حق کا ہو ان تک پہنچا دی ہے. ممکن ہے وہاں ان میں سے کچھ لوگ انکار کر دیں کہ ہم تک تو یہ بات ہی نہیں پہنچی، اور اس نے میں بحث اور تکرار کی نوبت آ جائے. اب جب یہ بات ہو جائے گی تو اللہ اپنے نبی کے ساتھ دوسرے نبیوں کی بھی گواہی اور ان کی امتوں کو بھی بلائیں گے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6 میں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان کو جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور رسولوں کو بھی پوچھیں گے. ہر پیغمبر آ کر کہے گا کہ جی اللہ میں نے پیغام دے دیا، قومیں جھٹلا دیں گی، حتیٰ کہ پھر لوگ اللہ کے نبی اور امت مسلمہ کے پاس آئے گی. بات سن چکے ہیں، اسی لیے حجرت الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ هل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا، کا نشخد انک قد بلغت ودیت ونصحت. صحابہ نے ایک لفظ میں نہیں گواہی دی، تین لفظوں میں دی، ہاں ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ نے تبلیغ، امانت اور نصیحت کا حق ادا کر دیا. یو آر آور ویل وشر. اس کے بعد آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے کیا کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ اب دوبی گوارہ کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. اس کے بعد پھر آپ نے کہا تھا الالی یبلغ الشاہد الغائب، اب چاہیے کہ جو لوگ آج یہاں میرے سامنے موجود ہیں وہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. اس ایک حکم کی بنیاد پہ امت نے یہ فریضہ کئی نسلوں تک سر انجام دیا. پوری امت چل پڑی ایک کے بعد نسل دوسری، اور آج تک الحمدللہ اسلام کا جو پیغام رکا نہیں اس کی وجہ اللہ کے نبی کا یہ ایک حکم تھا کہ الا لیبلغ الشاہد الغائب، کہ جاؤ غیروں کو بتاؤ جن تک یہ بات نہیں پہنچ چکی. تو لہٰذا امت مسلمہ کو اپنے مقام کو پہچاننے کا حکم دیا کہ ان آیات میں کہ غور کرو تم دیکھو کیا ہے. قرآن پاک میں پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس بات کو، سورہ حج اور آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں دونوں میں آگئے. سورہ حج کی آخری آیت ہے ہوجتباکم، وہ ہے جس نے تم کو چنا، تم پر کوئی تنگی ڈالی، ملت ابیکم تمہارے باپ ابراہیم کی، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، من قبل وفی خاص علی یقون رسول شہید ان علیکم و تکون شہدا علی الناس. تو یاد رکھیے یہ کوئی چھوٹی گواہی نہیں. افسوس کی بات ہے کہ جب ہوا سماکم المسلمین پہ عمل نہیں ہوتا، لوگ اپنا نام مسلمان رکھنے کی بجائے کوئی اور نام رکھ لیتے ہیں تو پھر جھگڑے جھگڑے تختصمون. اور سورہ بقرہ آیت 143 میں دوسرے پارے کے شروع میں ہم پڑھ چکے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو خلاصہ کیا ہے ساری بات کا کہ امت بن کے جینا ہے. آج دنیا میں اگر تھوڑا بہت جھگڑا ہو بھی گیا، کسی نے اختلاف کر بھی دیا تو کیا ہوگا؟ آج تھوڑی سی مشکل سہ لیں، آنے والی نسلوں کے لیے آسانی ہوگی. ہم مسلمان جب کمپرومائزنگ ہو جاتے ہیں نا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ غیروں کے حوصلے اور بلند ہو جاتے ہیں. ایک اور اس کا مختلف اینگل بھی ہے قیامت کے دن جھگڑنے کے بارے میں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ انکم میں مومنوں کافر اور مسلمان ظالم اور مظلوم سب شامل ہیں. سب اپنے اپنے مقدمات اپنے رب کی عدالت میں پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ ظالم سے مظلوم کا حق دلوائیں گے، کافر ہو یا مومن، اور اس صورت میں ادائیگی حقوق کی ہوگی. صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کے ذمہ کسی کا حق ہے، سوچیے خود سے پوچھیں میرے ذمہ کسی کا حق تو نہیں ہے، میں نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی بھی، اس کو چاہیے کہ دنیا ہی میں اس کو ادا کر دے یا معاف کرا کر حلال ہو جائے، کیونکہ آخرت میں درہم و دینار تو نہیں ہوں گے. اگر ظالم کے پاس کچھ اعمال صالحہ ہیں تو بمقدار ظلم یہ اعمال اس سے لے کر مظلوم کو دے دیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس حسنات نہیں ہیں تو مظلوم کی سیئیات اور گناہوں کو لے کر اس پر اس ظالم پر ڈال دیا جائے گا. امیجن کریں سفر میں تھے اور پیسے ختم ہو گئے، تو خیر پھر اپنی چوڑیاں اتار کے دینی پڑی جو بڑی عزیز تھی، پھر ڈائمنڈ کی رنگ اتار کے دینی پڑی، پھر اور بھی بات نہ بنی تو ہو سکتا ہے اپنے کپڑے بھی دینے پڑ جائے. قیامت کے دن کس طرح کے لین دین ہوں گے؟ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ کی ایک اور روایت ہے، ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ مل مفلس. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ نقد رقم ہو نہ ضروریات کا سامان ہو. آپ نے فرمایا اصلی اور حقیقی مفلس میری امت میں وہ شخص ہوگا جو قیامت میں بہت سے نیک اعمال نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت باندھی ہوگی، کسی کا مال ناجائز طور پر کھا لیا ہوگا. ایک ایک چیز سنتے وقت اپنا محاسبہ ہم کریں گے، کسی کو قتل کرایا، کسی کو مار پیٹ کر ستایا، تو یہ سب مظلوم اللہ کے سامنے اپنے مظالم کا مطالبہ کریں گے اور اس کی حسنات ان میں تقسیم کر دی جائیں گی. پھر جب یہ حسنات ختم ہو جائیں گی اور مظلوموں کے حقوق ابھی باقی ہوں گے تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ شخص سب کچھ سامان موجود ہونے کے باوجود قیامت میں مفلس رہ گیا، یہی اصل مفلس ہے. کتنا بولتے ہیں، اور آپ یاد رکھیے کہ ہماری 80% نیکیاں زبان کھا جائے گی، دنیا میں بھی کھاتی ہے، سب عزت محبت مرتبہ دلوں سے نکل جاتا ہے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. قیامت کے دن نیکیاں چلی جائیں گی. ایک اور روایت اس سے بھی ڈرانے والی ہے، طبرانی کی روایت ہے ابو ایوب الانصاری سے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا وہ مرد اور اس کی بیوی کا ہوگا. عبادات میں سب سے پہلا سوال کس چیز کا؟
نماز
کا. وہ کون سا پرچہ ہے؟ عبادات کا. پیپرز ہوتے ہیں نا عبادات اور معاملات اور اخلاقیات، تو انسانی معاملات میں کس کا معاملہ ہوگا؟ شوہر بیوی کا. اور بخدا وہاں اس کی زبان نہیں بولے گی بلکہ عورت کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ اپنے شوہر پر کیا کیا عیب لگایا کرتی تھی، اور اسی طرح مرد کے ہاتھ پاؤں اس پر گواہی دیں گے کہ وہ کس طرح اپنی بیوی کو تکلیف اور ایذا پہنچاتا تھا. اس کے بعد ہر آدمی کے سامنے اس کے نوکر چاکر لائے جائیں گے. اللہ اکبر. ان کی شکایات کا فیصلہ کیا جائے گا. پھر عام بازار کے لوگ جن سے اس کے معاملات رہا کرتے تھے وہ پیش ہوں گے، اور اگر اس نے ان میں سے کسی کا بھی اور اگر اس نے ان میں سے کسی پر بھی ظلم کیا ہوگا تو اس کا حق دلوایا جائے گا. سوچیے ذرا، ہر بندہ کسی دکان سے گروسری لیتے تھے، کہیں گاڑی کھڑی کرتے تھے، کچرا پھینکتے تھے، کوئی شیئرنگ میں کہیں رہتے تھے، ہر چیز کا حق قیامت کے دن نیکیوں اور بدیوں کی صورت میں دلوایا جائے گا. اور آپ کہتا ہے کہ سارے اعمال مظالم اور حقوق کے بدلے میں دے دیے جائیں گے مگر ایمان نہیں دیا جائے گا. یہ بھی سن لیجئے، تفسیر مزری کی ایک روایت ہے کہ مظلوموں کے حقوق میں ظالم کے اعمال دینے کا جو ذکر ہے، اس سے مراد ایمان کے علاوہ دوسرے اعمال ہیں، کیونکہ جتنے مظالم ہیں وہ سب عملی گناہ ہیں، کفر نہیں ہے، اور عملی گناہوں کی سزا محدود ہوگی بخلاف ایمان کے. یہ ایک غیر محدود عمل ہے، اس کی جزا بھی غیر محدود، یعنی ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اگرچہ وہ گناہوں کی سزا بھگتنے اور کچھ عرصہ جہنم میں رہنے کے بعد ہو. اس کا حاصل یہ کہ جب ظالم کے اعمال صالح علاوہ ایمان کے سب مظلوموں کو دے کر ختم ہو جائیں گے، صرف ایمان رہ جائے گا، تو ایمان اسے سلب نہیں کیا جائے گا بلکہ مظلوموں کے گناہ اس پر حقوق کی ادائیگی جائے گی، جس کے نتیجے میں یہ گناہوں کا عذاب بھگتنے کے بعد پھر بالآخر جنت میں داخل ہوگا، اور پھر یہ حال اس کا دائمی ہوگا. کتنی خوبصورت بات ہے. ایمان بھی اگر وہاں لے لیا تو پھر تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو نیکیاں جب ختم ہو گئی مسلمان کی، تو پھر دوسرے کے گناہ ڈلوا کے، اور پھر آپ کہیں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ان گناہوں کی سزا میں جہنم میں جلے گا جب تک اللہ چاہے گا. جب وہ بھوکے بالآخر ایمان جنت میں لے آئے گا. یہ ہے ایمان کی دولت جو اللہ نے بن مانگے مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہے، اور شاید اسی لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچائے، حسرتوں سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے. آپ دیکھیے کہ آج ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، کتنے بڑے بنتے ہیں، لیکن وہاں کیا حالات ہوں گے؟ ایسے حالات میں کہ جہاں نہ کوئی کام کرنے والا ہے، کوئی مدد بھی نہیں کرنے والا ہم سب کا، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں ہم دوسروں کی بیس پہ کر لیتے ہیں، لیکن وہاں نہیں ہوگا. کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا کسی طرح سے بھی. اور یہ جو اللہ کے نبی کی وفات کی بات ہے، تو سورۃ آل عمران کی جو آیت کا میں نے ذکر کیا، اس کا نمبر 144 ہے، جس میں آپ کی موت کی بات کی گئی تھی. اب ایک آخری سوال، بس ضرورت تو نہیں لیکن ہلکا سا کر دوں. بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، تو آپ کی موت جو تھی نہ کمیتن، تو اس کے بعد اب زندگی کہاں سے اور کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ان ساری باتوں کو ہم قرآن اور سنت سے آگے نہیں لے کے جا سکتے، گمان اور خیالات اور ایسی محبت میں نہیں لے جا سکتے. اللہ کے نبی پر ویسی ہی موت آئی تھی جیسی کہ سب پر آتی ہے. آپ کو دفن کیا گیا تھا جیسے سب کو کیا جاتا ہے، بلکہ آپ کے دفن کا طریقہ بھی ہمارے لیے مسنون طریقہ بن گیا. قبر میں آپ کی زندگی کیسی ہے؟ یہ برزخ کی زندگی ہے. اس کے بارے میں ہمیں اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے، بس یہ پتہ ہے کہ آپ قبر میں دفن کیے گئے. اور اگر آپ بذات خود ہم انسانوں کی طرح زندہ ہیں، تو وہاں اگر زندہ انسان کو قبر میں ڈال دیا گیا، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ قبر میں آپ کو زندہ کر دیا گیا، حالانکہ دیکھیں دنیا میں اتنی ان کی ضرورت ہے، پھر تو اللہ اپنے نبی کو زندہ ہی رکھتا. چلو بھی کام ہی کرتے رہو نا، ایک نیک بندہ جیے گا تو کچھ کام کرے گا. تو آپ کی موت بالکل طبعی تھی، جیسے سانس اکڑتی ہے، جیسے دل کام کرنا بند کرتا ہے، جیسے بخار ہوا آپ کو، دو لوگوں کا بخار تھا، یہ سب ہوا. اس کے بعد آپ کو جب دفن کر دیا گیا، اب آپ کی برزخ کی زندگی کیسی ہے؟ اللہ نے جس طرح اپنے آپ کو غیب میں رکھا ہوا ہے، اس طرح اللہ کے نبی کی زندگی کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی. صرف ایک آدھی روایت کو بنیاد بنا کر کے لوگوں کو وہاں سلام آپ کا پہنچایا جاتا ہے. اب اس سے آپ پوری لمبی کہانیاں گھڑ لیں اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ تک کہنے پہ آ جائیں کہ آپ کی تو بیویاں بھی آپ کے اوپر پیش کی جاتی ہیں، تو یہ پھر قرآن نت کے ساتھ مذاق ہوگا. ہمیں تھوڑے پہ اکتفا کرنے والا لیکن سچ پہ رکھنے والا بنے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پارا بھی پورا ہوا، سبق بھی پورا ہوا، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور مل گئی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں. پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو سن رہے ہیں اس کے ساتھ دل میں کوئی بات ہو اس کو لکھا کریں، جو ہی لیسن پورا اس کے بعد آپ یہاں پہنچوا دیں تاکہ آپ کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے.
أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون